المرسلين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سيرة سرور العالم 1985 سے یہ بابرکت ذکر تاریخی واقعات کی تفصیل کے ساتھ شروع ہوا، اور الحمدللہ اب ہم نوے سال میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس نوے سال کی بھی آج جس ساتویں تقریر ہے، اس طرح مجموعی طور پر 135 تقاریر ہو چکی ہیں، اور آج 136 تقریر فتح مکہ کے دن جاگ کے وقت عصر تک کے حالات ہیں. پروردگار عالم نے قرآن میں بار بار ایک وعدہ لیا ہے صاحبان ایمان سے، اور پھر ایک وعدہ کیا ہے صاحبان ایمان کے لیے. وعدہ تو ان سے یہ لیا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ اللہ نے تم سے تمہارے نفس اور تمہارے مال کو خرید لیا ہے. چنانچہ جہاں کہیں اللہ یعنی دین خدا کو ضرورت پیش آئے، مال قربان کرنے کا موقع آئے تو مال قربان کرو، جان دینے کا موقع آئے جان دو، اولاد دینے کا موقع آئے اولاد دو، زحمتیں اٹھانا پڑے زحمتیں برداشت کرو، ہجرت کرنا پڑے ہجرت کرو، پر اللہ کا تم سے وعدہ یہ ہے کہ آخرت کے تمام تر انعامات کے ساتھ اس دنیا میں بھی کان حقا علینا نصر المؤمنین، یہ مومن کا حق ہم پر ہے کہ ہم اس کی نصرت کریں، ہم اس کی مدد کریں، ہم اسے فتح عطا کریں. اور صرف 8 سال گزرے ہجرت کے واقعے جو قرآن کریم کی اس آیت کی عملی تفصیل 12,000 کا وہ لشکر اسلام کی دیکھ رہا کہ جنہیں پروردگار اسی مکہ شہر میں جہاں سے رات کے اندھیرے خوف کے عالم میں ہجرت کرنا پڑ رہی تھی، روز روشن میں حکمران بنا کے بھیجا، اور وہ تمام مکے والے کہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ نے صاحبان ایمان کی مدد کی. لشکر اسلام اللہ کے رسول کی قیادت میں مکے میں داخل ہو کر حرم تک پہنچ چکا ہے، حرم کے دروازے کھولے جا چکے ہیں، کلید بردار سے چابی لے کے اسے واپس کر دی گئی ہے، اور خانہ خدا سے تمام بتوں کو نکالا جا چکا ہے. یہاں تک گزشتہ منگل کو ہماری تقریر پہنچی، اور یہ سارے واقعات صرف 2 یا 2.5 گھنٹے کے اندر اندر پیش آ گئے. یعنی روایتوں کا جملہ ہے کہ ظہر کی اذان سے خاصا پہلے یہ تمام واقعات مکمل ہو چکے ہیں. اب ترتیب کے اعتبار سے تو بعض واقعات بعد میں بیان ہونا چاہیے، لیکن ہم کیونکہ ترتیب سے زیادہ موضوع کے رب کا خیال کرتے ہیں، اس لیے وہ جو موضوع چل رہا تھا پہلے وہ مکمل ہو جائے. خانہ خدا سے بتوں کو توڑ توڑ کے نکالا جا رہا، یہاں تک کہ وہ تصویریں جنہیں خانہ کعبہ کی دیواروں پہ بنایا گیا انہیں بھی پانی منگوا کے مٹایا گیا. خصوصیت کے ساتھ 3 تصویریں خانہ کعبہ کی دیوار پہ بہت نمایاں بنائی گئی تھی، اندرونی دیوار پہ اندر حضرت ابراہیم کی تصویر، حضرت اسماعیل کی تصویر، اور جناب مریم کی تصویر. خود جناب مریم کی تصویر مورخین کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ یہ تصویر خانہ کعبے کی اندرونی دیوار پہ کیسے آئی، اس لیے کہ مکے میں عیسائیت کا زور کبھی بھی نہ رہا. یہ بات حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو مکہ چھوڑ کے گئے، اور وہاں سے لے کے بت پرستی آنے تک عیسائیت کبھی بھی مکے میں نہیں پہنچ پائی. یہ تصویر کیسے بنائی گئی اس پر بہت ساری بحثیں کی ہیں مورخین، اور ان کا خلاصہ یہی نکالا. وہ بہرحال مذہبی اعتقاد سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ کہ مکے کے لوگ سفر تجارت کے لیے شام اکثر جاتے تھے. بار بار سیرت رسول میں یہ ذکر آیا کہ اس زمانے میں دنیا کے دو علاقوں یعنی مغرب اور مشرق کو ملانے والا یہی عرب کا خطہ تھا. اس لیے کہ نہر سوئز بنی نہیں تھی کہ سمندری راستے سے انسان ایشیا سے یورپ جائے اور خشکی کا راستہ بہرحال تجارت کے قافلوں کو بہت طویل پڑتا تھا. ایک آسانی تھی کہ عرب کے ایک سرے پہ یمن ہے, دوسرے سرے پہ شام. مشرق کا سارا سامان تجارت یمن میں آ کے اتار دیا جاتا ہے, وہاں سے قافلوں کی صورت میں شام پہنچا دیا جاتا ہے اور پھر شام کے آگے یورپ. تو شام میں چونکہ عیسائیت کا بہت زیادہ زور تھا اور مکے کے تعلیم شام بہت کثرت سے آتے جاتے, تو شاید وہاں سے حضرت مریم کی تصویر اور ان کے تقدس کے جذبے کو لے کے آئے. بحیثیت مذہب مکے میں حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کا کبھی ذکر نہیں ہوا, جیسا خود یہ بتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بت بھی اسی طرح سے خانہ خدا, بلکہ خانہ خدا پہ جڑ پورے عرب سے بت پرستی بھی اسی طریقے سے داخل. جو عرب کا مشہور تاجر جب شام کے علاقے میں گیا اور دیکھا گیا کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں, تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے, ان کا فائدہ کیا. تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اگر بارش نہیں ہوتی ہے ہم ان سے گلگلا کے دعا کرتے ہیں تو یہ بارش برسا دیتے, اور رزق میں کبھی کمی ہوتی ہے اور ہم ان کے سامنے اپنی منت پیش کرتے ہیں تو یہ ہمارے رزق کو بڑھا دیتے. اس نے کہا یہ تو بہت اچھی چیز, یہ تو ہمارے بھی مسئلے, کبھی ہمیں بھی رزق کی کمی ہوتی, کبھی ہمارے یہاں بھی بارشیں نہیں ہوتی, تو لاؤ ہم ان کو لے کے آتے اور پھر خانہ خدا میں لے کے آ لو. تو خود پر اصل عرب میں آئی تھی باہر, کیونکہ عرب کا دین تو حضرت اسماعیل کا دین ہونا چاہیے. پہلی آبادی ہی دو ایسی شخصیتوں نے کی, ان میں ایک معصوم تھا, ایک معصوم کی ماں. یہی دیکھ کر جیسے ہم یورپ امریکہ جاتے ہیں عجیب عجیب مشینیں نظر آتی, بھائی یہ مشین کس کام کی, اس نے کہا اس کا یہ فائدہ کیا, بیٹھے رہیے گھر میں باہر کوئی گھنٹی بجائے گا اس کی تصویر آ جائے گی. ہم نے کہی تو بہت اچھی چیز, تاکہ ہمیں بھی دے دیجیے کتنے روپے کی. اسی انداز عرب کے اندر یہ ساری خود بھی شام کے علاقے سے آئے اور آنے پر حضرت مریم کی تصویر بھی وہاں سے آئی. حضرت مریم کی تصویر تو اس طرح کو, لیکن حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی تصویر نہ صرف یہ عربوں نے یہ خیال کرتے ہوئے بنائی تھی کہ ہمارے آبا و اجداد ہیں یہ, بلکہ بعد میں انہی تصویروں سے جوئے کا سنگ لیا جانے لگا تھا. ان کے قریب وہ کچھ تیر رکھ دیے گئے تھے اور کچھ تیروں پہ لکھا تھا نام, کچھ پہ لکھا تھا لا, یعنی ہاں اور نہیں. اور بتوں میں یہ تیر بت پرستی کرنے والے جوئوں میں ان تیروں کو استعمال کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے نام پہ ہم جوا کھیل رہے. چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے جہاں بت توڑے اور مولا سے بک شکنی کروائی اور جہاں تصویروں کو پانی منگوا کے صاف کرایا, تو وہاں پہ جس وقت نگاہ جوئے کے ان تیروں پہ پڑ جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی تصویر کے ساتھ لٹک رہے تھے, تو انتہائی جلال کے عالم میں انہیں توڑنے کا حکم دیا اور کہا کہ ان لوگوں کیسی مقدس شخصیتوں پر کیسا فرقان باندھا. اب کچھ کتابوں میں یہ لکھا کہ باقی سارے عمل تو مکمل ہو گئے, تصویریں وہ مٹائے جانے کے باوجود ہلکے ہلکے ان کے نشانات رہ گئے. اور پھر عبداللہ ابن زبیر کے زمانے جس وقت خانہ خدا سے وہ گولہ باری ہوئی اور اس کی دیواریں توڑی گئی, تو دیواریں ٹوٹی تھی اور دوبارہ دیواریں بنائی گئی, سب تصویروں کے نشان اور نقش مکمل طور پر ملے. ان سارے خانہ خدا کی تصویر کے اعمال کے بعد اللہ کے رسول باہر آئے. بکر خود جو مکے میں موجود سب سے بڑا بت تھا, عربوں کے پاس پانچ بت بہت بڑے تھے, لات مناط غصہ ہوا اور حبل. ان پانچ میں خالی حبل وہ بت تھا جو خانہ خدا میں رکھا تھا, اور 360 بتوں کا بھی اس کو خدا مانا جاتا تھا. چنانچہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول خصوصی ہدایات کے تحت اسے وہاں دفن کروایا کہ جب تک خانہ خدا کی نئی تعمیر نہیں ہوئی ساری دنیا کے حاجی اسی راستے سے حرم میں داخل ہوتے. اب اتنا بڑا کر دیا خانہ کعبہ کے سہن کہ وہ جو دروازہ تھا رسول کے زمانے, اب وہ خانہ خدا کے بالکل قریب آ گیا, اتنا پھیلتا چلا گیا خانہ خدا کا سہن بھی اور اس کی عمارت بھی. چار بڑے بت ابھی باقی ہیں, وہ سب کے سب مکے سے باہر. ان میں سے ایک بت جو مناط جو مدینے والوں کا بت تھا, یہ مکے اور مدینے کے درمیانی راستے پر مکے سے بہت دور, قبید نام کے مقام پر واقع تھا. قبید کا نام و نشان مٹ گیا تھا لیکن سعودی حکومت نے اب جو نئی سڑک بنائی ہے مکے سے مدینے جانے کی اس میں قبید شہر آتا. یہ مناط وہاں پر تھا پیغمبر جب کچھ شکنی کا عمل انجام دیا تو اس کے بعد باقی جو چار بڑے پتر رہ گئے ان کو توڑنے کے لیے بھی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی تھیں. یہ مناط وہی بت ہے جس کے بارے میں بعض لوگوں نے بڑا عجیب قسم کا تکہ لگایا ہے. انہیں قدیم سے تحقیق کرتی ہے بغیر کوئی سمجھے کہا کہ یہی مناط بت کیونکہ یہ مکے سے سب سے زیادہ دور پانچ بڑے بتوں ایک تو خود مکے میں چار مکے کے اطراف تین مکے کے اطراف میں تو وہ وہاں پر لشکر اطراف پہنچ گئے. مناط تو بالکل مدینے کے قریب ہے بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ مدینے سے فقط ساتھ کی لیکن اس چیز پہ یقین کرنا مشکل ہے اس لیے کہ قدیم کا جو ہے میرا اپنا دیکھا ہوا تو اتنا قریب تو نہیں لیکن خاصا قریب تھا. اور یہی وجہ کہ مدینے والوں میں یہ رواج تھا اور تو قدرت کے دو قبیلے کہ جو آدمی حج کے لیے مکہ نہیں آ سکتا تھا وہ ان اس مناط جس بخانے میں رکھا تھا وہاں تک پہنچ کے اپنے حج کو وہیں پہ انجام دے دیتا تھا. تو یہ مدینے والوں کی آسانی کے لیے بنایا گیا تھا. اب بعض نام لحاظ محرقین ایک عجیب تحقیق کی ہے جس کو میں تو تحقیق نہیں مانتا ہوں کہ جب یہ فتح مکہ کے موقع پہ بت توڑے جا رہے تھے اور پتا چلا کہ رسول صرف مکے ہی کے بت نہیں توڑ رہے مکے کے باہر بنا کے جو مناط کے پجاری تھے وہ گھبرا تھے اور وہ اس بت کو لے کے بھاگے اور ہندوستان کے علاقے میں لا کے سومنات کے علاقے میں اس مناط کو رکھ دیا. تو یہ سومنات کا علاقہ اس کی بت کی وجہ سے سومنات کا علاقہ پیدا تھا. ہو سکتا ہے کہ اس میں تو حقیقت ہے لیکن کسی تاریخ کی اس کی تعریف نہیں مل رہی سوائے نام کی یکساری. البتہ اس کے الٹ ملتا ہے تاریخ کہ پیغمبر نے باقاعدہ 35 صحابیوں کے لشکر کو بھیج کر اس بت کو بھی توڑوایا اور اب جو باقی تین بت صبح لات اور عقبہ ان کی بھی بتشکنی کی گئی. لات اور عقبہ یہ دو بت کہ جن کے بارے میں عربوں کا عجیب عقیدہ تھا جس طرح جب کوئی آدمی بوڑھا ہو جاتا تو کچھ دن اپنے ایک بیٹے کے یہاں رہتا ہے تو کچھ دن اپنے دوسرے بیٹے کے یہاں رہتا ہے. عربوں کا عقیدہ یہ تھا. عرب بار بار کے بعد مجالس میں بیان کی جاتی کہ ایک اللہ کو تو مانتے یہ سارے بتوں کا بھی خدا تو وہ کہتے تھے کہ جو سب سے بڑا پروردگار ہے اللہ وہ گرمیوں میں لات کے پاس دن اور رات گزارتا ہے سردیوں میں عقبہ کے پاس آ جاتا ہے. اور بعض نے اس کے برعکس لکھا بہرحال بعض حکومتیں ہیں جن کا دارالخلافہ سردی میں کہیں ہوتا ہے گرمی میں کہیں ہوتا. اللہ کا دارالخلافہ گرمیوں میں لات کے پاس آ جاتا تھا اور سردیوں میں عقبہ کے پاس. یہ عربوں کے پاس عجیب عجیب قسم کے عقائد تھے. پیغمبر نے یہ سارے بت توڑوا دیے اور اس بت شکنی کے لیے پیغمبر 15 دن تک مکے میں مقیم رہے. مکہ پتہ ہو گیا ایک دن چند گھنٹوں پھر بھی 15 دن تک اللہ کے رسول یہیں پہ رہے. اگر کہ اسی دوران ہنیر کی لڑائی تھی لیکن ایک بڑا مقصد خطرات سے بھی سارے بتوں کو ختم کرانا چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجے جا رہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اطراف جہاں جہاں اسلام نہیں پہنچا وہاں دعوت اسلام دی جا رہی اور اسی دوران وہ عجیب واقعہ پیش آ گیا جو تاریخ کی تمام مستند اور غیر مستند طاقتور اور کمزور ساری کتابوں میں لکھا ہے لیکن پھر بھی اس قسم کے واقعات بیان کرتے ہوئے آج کل کے ماحول میں کبھی جھجھک آ جاتی ہے کیونکہ تمام مورخین اسلام کسی شیعہ سنی اختلاف کے بغیر اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. صرف آخری ٹکڑا اس واقعے کا جو ہماری کتابوں میں آیا ہے لیکن اس سے پہلے تک کا واقعہ تمام علماء نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے مکے کے اسی قیام کے دوران جب بتوں کو توڑنے سے مختلف چھوٹی چھوٹی فوجی بھیجی یا لشکر بھیجی یا جماعت بھیجی تو اسی میں خالد ابن ولید کو بلا کے یہ کہا کہ قبیلہ بنو خزیمہ تک جاؤ اور ان کے یہاں جو بت ہے اس بتوں کو توڑنا ہے اور انہیں اسلام کی دعوت دینا. اور یہ صرف خالد کو نہیں بھیجا گیا اور مختلف قبیلوں میں بہت سارے لوگ گئے. خالد ابن ولید اس قبیلے کی جانب چلے اور پیغمبر نے ان کے ساتھ عبد الرحمان ابن عوف کو شامل کر دیا کہ دونوں صحابی رسول اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے قبیلہ بنو خزیمہ تک پہنچے. یہ قبیلہ بنو خزیمہ وہ کہ جاہلیت کے زمانے ان کا عبد الرحمن ابن عوف کے خاندان سے اور خالد ابن ولید کے خاندان سے جھگڑا چلا آ رہا تھا. وہی جھگڑا جس کو فتح مکہ کے موقع پیغمبر نے ختم کرایا کہ جاہلیت کے سارے جھگڑے ختم. اور جھگڑا یہ کہ ایک مرتبہ یمن کی جانب مکے سے ایک لشکر گیا, ایک قافلہ گیا تجارت کے قافلے, اس میں خالد ابن ولید کے چچا بھی گئے تھے, عبد الرحمن ابن عوف کے والد بھی گئے تھے وہی عوف, اور قبیلہ بنو خزیمہ کے کچھ لوگ بھی گئے تھے. یہ سارا رستے جب یمن گیا تو تاجروں میں سے ایک تاجر کا انتقال ہو گیا. اس کا جو سامان تھا اسے بطور امانت بنو خزیمہ کے ایک آدمی نے اپنے پاس رکھ لی کہ یہ امانت ہے, ہم واپس جائیں گے تو اس تاجر کے گھر والوں بیٹوں وغیرہ کو یہ امانت پہنچا دیں گے. واپسی کے سفر میں آدھے راستے پر آتے عبد الرحمن ابن عوف کے والد اور خالد ابن ولید کے چچا اس مال کا مطالبہ کیا. بنو خزیمہ کے اس آدمی نے بطور امین اسے دینے سے انکار کر دیا, جس کے نتیجے میں جھگڑا ہوا, کیونکہ اس تجارتی قافلے بنو خزیمہ والوں کی کثرت, اس لیے خالد ابن ولید کے چچا بھی جاہلیت کے زمانے کے اس جھگڑے میں مارے گئے, اور عبد الرحمن ابن عوف کے والد عوف بھی جاہلیت کے اس جھگڑے میں مارے گئے. یہ اسلام کو خاصا کرنے کی بات ہے. پھر جس وقت یہ قافلہ مکہ آ گیا تو دشمنی کی بنیادیں پڑ گئی. وہاں دشمنی میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون صحیح کہہ رہا تھا کون غلط کہہ رہا تھا. ہمارے خاندان کا ایک آدمی بلا خاندان نے مارا ہے, ہمیں اس کا بدلہ لینا. اب وہ دشمنیاں چل رہی ہیں کہ اس دوران یہ اسلام آ گیا, مکے کا سارا نظام گرم بھرم ہو گئے, سب لوگ اپنے اپنے خاندانی جھگڑوں کو بھول کر اس ایک خطرے کا مقابلہ کرنے لگے جس کا نام انہوں نے اسلام رکھا. یہ اسلام اب جب مکہ ختم تو اسی قبیلہ بنو خزیمہ جو لشکر اسلام بھیجا جاتا ہے اس کی قیادت خالد ابن ولید اور عبد الرحمن ابن عوف کو دی جاتی ہے, جن میں سے ایک کا جزا اس قبیلے کے ہاتھوں مارا گیا ہے, ایک کا باپ اس قبیلے کے ہاتھوں مارا گیا. اور شاید پیغمبر جان بوجھ کے یہ قیادت دی اس لیے کہ واقعات کی ترتیب کے اعتبار سے اس لشکر کو بھیجنے سے پہلے پیغمبر اسلام نے خطبہ دے چکے. لیکن میں نے شروع میں عرض کیا کہ میں موضوع کی ترتیب کا خیال کر رہا ہوں کہ کچھ شکنی کے سارے واقعات مکمل ہو جائیں. اس خطبے میں رسول نے اعلان کیا کہ آج سے میں جاہلیت کے سارے جھگڑوں کو ختم کرتا ہوں. آجا انا کل معافر بدمن بمال خدا سہتل قدمین حاصل, یہ پیغمبر کا جملہ تھا کہ آج سے ہر وہ خود جس پر جھگڑا ہو رہا اور ہر وہ مال جس سے جھگڑا ہو رہا آج سے وہ سب میرے ان دو پیروں کے نیچے, اب کوئی جھگڑا نہ مال پر ہوگا نہ خود پر. پرانے سارے مسئلے ختم, اسلام آنے کے بعد اگر کوئی اختلاف ہو تو اسلامی عدالت میں جاؤں گا. اور پھر یہ شاید امتحان اور آزمائش تھے اس اعلان کے بعد اس لشکر کو بھیجا تھا. بنو خزیمہ کے قریب جو لوگ پہنچے تو بنو خزیمہ کے لوگ لشکر کو آتا دیکھا تو خود تیار ہو کے باہر نکلے, اور اس کے بعد جا کے کہا کہ آپ لوگ کیوں آ رہے, رسول نے بھجوایا ہے تاکہ بتوں کو توڑا جائے. تو کہا کہ ہم اپنا بت پہلے ہی توڑ چکے ہیں, ہم اسلام قبول کر چکے ہیں, ہم نے اپنے یہاں مسجد بنا لی ہے, ہم نماز جماعت شروع کر چکے ہیں, ہمارے یہاں باقاعدہ اذان دی جاتی ہے. یہ لشکر آنے سے پہلے ہی مکمل طور پر مسلمان ہو چکے. خالد نے سوال کیا کہ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر تم لوگ تیار ہو کر یعنی ہتھیار لگا کے کیوں آئے, ہم اسلامی لشکر ہیں, اگر تم بھی مسلمان تو ہم سے کیا ڈر کی بات نہیں. آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ ہم محتاط ہیں, ویسے یہ ہماری پرانی عادت ہے کہ ہم ہتھیار لگا کے تیار بیٹھتے ہیں. تو خالد نے کہا کہ جب نہ خود نہ کفر تب کوئی مسئلہ نہیں رہا اور ہم بھی لشکر اسلام. چنانچہ میں یہ جانچنا چاہتا ہوں, چیک کرنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ خلوص کے ساتھ کی باتیں کہہ رہے ہیں یا فقط ہم کو واپس کر دیں. تم میں سے سارے کے سارے افراد اپنے ہتھیار گھروں میں رکھ کے بغیر ہتھیار کے یہاں پہ آ جائیں. ذرا سرداران بنو خزیمہ میں تھوڑا سا انتظار تو ہوا, تھوڑے وہ کنفیوز ہوئے, تھوڑے وہ پریشان ہوئے, اور خصوصیت کے ساتھ اس لیے کہ آنے والے لشکر کے دونوں سردار وہ ہیں کہ جن سے جاہلیت میں جھگڑا چل رہا تھا اور بہت عام جھگڑا تھا چچا اور باپ کا پتہ. آ کر انہوں نے طے کیا کہ نہیں بھائی اب اسلام آ گیا اور پیغمبر کی یہ تقریر ہوئی, یہ مکے سے بہت دور نہیں ہے, اب اس کے لیے گھنٹے دو گھنٹے کا راستہ, ساری اطلاعات آ چکی ہیں, تو اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہنے والے کی نیت تو ٹھیک نہیں لگ رہی ہے, یہ بہت بڑا حصہ ہے کہ جو ہم لوگ لے رہے ہیں ہتھیار اتار کے جانے. سرداروں نے کہا لیکن پیغمبر کا بھیجا ہوا لیکچر ہے, ہم مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. آخر یہ طے پایا کہ بات مان لی گئی, اور بات مان لی. جب بات مان لی گئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ سارے کے سارے مرد ہتھیار اتار کے ملاقات کے لیے آئے لشکر اسلام. سردار اسکر نے ان کے دو حصے کر دیے, آدھوں کو قید میں ڈال دیا اور آدھوں کے ہاتھ ان کی پشت پر باندھ کر جلدا سے کہا کہ ان کی گردنیں اڑا کے چلے گئے. گنا کے سب لاشوں پہ لاشیں گرنے لگی. ایک آدمی کسی طرح سے فرار اختیار کر کے سیدھا مکہ پہنچا اور پیغمبر اسلام سے جا کے فریاد کی کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس مسجد سے کمزور چکے, کلمہ پڑھ چکے, جماعت ہوتی ہے, اذان کی آواز بلند ہوتی, اور اس طرح سے ہمارے مردوں کے ساتھ شروع کیا گیا. پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اللہم انی براک مما صنع خالد, اے پروردگار جو خالد ابن ولید نے کیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں, یہ میرے احکامات کے تحت نہیں, یہ میری ہدایت کے تحت نہیں, میں برات اختیار کرتا ہوں اس عمل سے جو خالد کا عمل تھا. اور پھر پیغمبر اسلام ایک مرتبہ اس بنی خزیمہ کی خبر لانے والے سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا کہ لشکر اسلام نے کوئی بولا نہیں, تاکہ نہیں اللہ کرے کچھ سب چپ رہتے. ہاں فقط پہلے تو ایک سفید لباس پہنے ہوئے آدمی کھڑا ہوا اور اس نے روکنے کی کوشش کی اور اس کی بات نہیں مانی تھی. اس کے بعد ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا جو بہت ہی لمبا تھا, پورے لشکر کا سب سے لمبا انسان, اس نے بھی روکنے کی کوشش کی کہ اس کی بات بھی نہیں مانی تھی. حضرت عمر نے فوراً پہچان لیا کہ اللہ کے رسول وہ پہلا آدمی میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر ابن خطاب تھا اور دوسرا آدمی حذیفۃ الیمانی کا غلام سالم تھا, لیکن سردار لشکر نے ان کی بات نہیں مانی. اور بعد میں اطلاع ملی کہ اور تو اور عبد الرحمان ابن عوف نے بھی احتجاج کیا کہ ہو رہا ہے غلط ہو رہا. تو سردار لشکر خالد ابن ولید نے کہا کہ بھائی میں تو تمہارے باپ کے خون کا بدلہ دے رہا ہوں, تم نے کہا تم غلط کرتے ہو, تم اپنے چچا کے خون کا بدلہ دے رہے ہو, اس کا میرے باپ سے کوئی تعلق نہیں, اس کی ذمہ داری مجھ پر ڈالنے کی کوشش نہ کرو. پھر جب یہ لشکر واپس آئے تو اللہ کے رسول اس سے جتنا ناراض ہے وہ الفاظ تاریخ میں ہے سیرت ابن ہشام, لیکن الفاظ ایسے آج کل کے پاکستان کے ماحول میں ان کا بیان نہ کرنا ہی بہتر. گر تمام علماء اسلام نے بغیر کیا سنی فیض کے وہ سارے جملے نقل کیے. خیر خلاصہ یہ کہ جب میں بار بار یہ کہوں کہ یہ جب یا یہ جھڑپ یا یہ واقعہ مکے سے بہتر بھی دور نہیں ہو رہا, ایسا سمجھ لیجیے جیسے زیادہ تر سمرتھن لانڈ اس سے بھی کم فاصلہ. پیغمبر اسلام نے فوری طور پہ دوسرا لشکر تیار کی اور اس کی قیادت والا کائنات کے سپرد کی اور کارکن کیا اور جا کر اس پورے قبیلے سے ہماری طرف سے معذرت کر اور جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کر دیا. مانا کائنات بنو خزیمہ کی دلجوئی کے فوری طور پہ دوسرے لشکر کے ساتھ لے جا گیا. مانا کائنات وہاں پر قتل عام ہو چکا, جتنے جوان آدھی تعداد ماری جا چکی, آدھی تعداد کو آزاد کیا گیا تھا, کچھ بوڑھے بند سے ندھار اس قبیلے میں موجود. مولا وہاں پہنچے اور اس کے بعد پہلے تو پیغمبر کی جانب سے اظہار برہار کیا کہ یہ جو معاملہ تھا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, نہ پیغمبر نے یہ حکم دے کے بھیجا ہے نہ رسول کی یہ ہدایت, یہ ایک مسلمان کی انفرادی غلطی, اس کے باوجود تم سے معذرت طلب کی جاتی ہے, اب تمہارے نقصانہ جان تو واپس نہیں آ سکتی, لیکن اسلام نے اتنی خوب بہا رکھا. مولا کائنات نے اس انداز سے یہ خوب بہا رکھا تھا, لیکن اس انداز سے شاید ہی کبھی کوئی شخص دوسرے کی دلجوئی کرے گا کہ جتنے لوگ مارے گئے سب کا پورا پورا خوب بہا دیا. اور اس کے بعد اس خوف و دہشت کے عالم میں بعض عورتوں کے حمل ثابت ہو گئے, اس سفت شدہ حمل کے لیے مولا نے خوب اس کے لیے بھی دیا ایک غلام اور ایک سلیم. جو مال لوٹا گیا یعنی مال بھی لوٹا گیا اس کے بھی پیسے دیے گئے, اور اس حد تک خیال رکھا گیا کہ وہ رسیاں کے جس سے چرواہے اپنی بکریوں کو مانتے اس کا بھی انتظام کر کے اس رسی کے پیسے دیے گئے, اور تو ہاں وہ پیالہ جس میں ان کے کتے پانی دیا کرتے تھے اس پیالے تک کا حساب کیا جا رہا کہ حقوق الناس بہت اہم ہوتے. ہم جب بعض اوقات اپنی عام مجالس سے اس منگل کے پروگرام سے ہٹ کے مجالس ہوتی تبھی یہ عرض کیا جاتا کہ چاول کا ایک دانا اور جھاڑو کا ایک چنکا وہ بھی اہم ہوتا, تو بعض لوگ یقین نہیں کرتے, وہ باور نہیں کرتے. کتا جس پیالے میں پانی پیتا تھا اس تک کی قیمت کا حساب لگایا گیا کہ بہرحال یہ حقوق الناس میں اگر کہ وہ پیالہ کسی نے لوٹا نہیں, وہ پیالہ ٹوٹ گیا تھا سپاہیوں کے آنے جانے سے قدموں پہلے آ کے ٹوٹا, اس کی بھی قیمت ادا کی جا رہی. اور پھر آخر مولا کائنات نے یہ ساری ادائیگی کر دی اور سرداران نے قبیلے سے پوچھا کہ جو جانے گئی ہیں وہ تو واپس نہیں آئیں, آئی نہیں سکتی, لیکن ویسے جو کچھ تمہیں دیا گیا تم اس سے مطمئن, سب نے کہا تو مطمئن, کہا کہ نہیں. جب یہ فوجیں آئی تھی اور یہ قتل عام ہو رہا تھا تو یقیناً تمہاری عورتیں اور بچے ڈر رہے ہوں گے. اس ڈر کا بھی کوئی اضافہ کرنا سنا کہ اس کا بھی تاوان دیا جا رہا, وہ تاوان بھی دے دیا گیا. اب تم راضی بات کا بہت اب ہم بہت زیادہ راضی بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ حساب کتاب لگانے میں کوئی چیز رہ گئی تو نہ جو تم کو دیا گیا احتیاطاً اس کو بڑھا بڑھا کے مزید دیا جا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حقوق الناس مسلمانوں کے ذمے تمہارا کوئی حق آ جائے کہ تم بھی مسلمان لیکن مظلوم مسلمان. چنانچہ جتنا واجب اس سے زیادہ جو حساب لگایا گیا اس سے بھی زیادہ دیا گیا. حتیٰ یہ سارا خزانہ اس وقت خالی ہو گیا جو مولا کائنات کو دے کے بھیجا گیا. لیکن اس سے جلتا جلتا ایک واقعہ انقلاب ایران سے کچھ پہلے ایران میں پیش آیا تھا. وہ صرف میں اس لیے تبصرہ کر رہا کہ سیرت رسول جب اعتقاد کے پاس چلے گا تو ہماری زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے کہ جس وقت شاہ کا آخری دور تھا اور شاہ چلا بھی گیا تھا اور شاہ پور بختیار کے ہاتھ میں اقتدار آ چکا تو اس وقت کسی قسم کا کوئی ایڈمنسٹریشن ایران میں نہیں رہا. وہ طوائف الفلوق کی جیسی کیفیت تھی, سول ڈس آبیڈینس کی کیفیت, نہ کوئی پولیس ہے نہ کوئی فوج ہے نہ کوئی نظام مملکت. اور ایک بڑا سبب ایران اس لوگوں کے بیدار ہونے کا معاشی سبب بھی تھا. چنا چلو ساتے کر رہے تھے اور چاولوں کے گودام بھرے ہوئے تھے تو جس وقت سارا یہ نظام درہم برہم ہو تو لوگوں نے یہ سوچ کہ یہ سالم شاہ کا مال, اس سے ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ حکومت کے مال کو یہ سوچ کے استعمال کر لیتے ہیں کہ ظالم کا مال ہے ہم تو ہم سے چوری کر دیں گے. سنا کہ وہ کچھ گودام کچھ علاقوں میں توڑے اور وہاں سے چاول کو لوگ لوٹ کے اپنے گھروں میں لے گئے. اسی خیال کے تحت جو خیال ہمارے یہاں ہے کہ لوگ سرکاری دفتروں سے اس کے گھر ہی لے آتے ہیں, سرکاری دفتروں سے دوسرے جلے اٹھا کے لے آتے ہیں. امام خمینی تک جب اس چیز کے لاپ تو فوری طور فتوا حکم دونوں آ گئے. فتوا تو یہ بے شک گورنمنٹ کا گودام لیکن یہ شاہ کا اپنا مال نہیں, یہ مال تمام مسلمانوں کا جو حاکم شرح کا مال. جناب جی اگر اس مال کو لوٹا گیا تو شاہ کا نقصان کیا ہو؟ یہ نقصان حاکم شرح کا یعنی اسلامی حکومت کا ہوا. اور حکم یہ دیا وہی جو آج کل بھی ہے کہ آپ حکومت کے دفتر پہ یہ سوچ کے کوئی چیز نہیں لا سکتے کہ ظالم کا مال ہمارے لیے تھا. وہ ظالم کا اپنا مال تھا, وہ کسی اور کا مال لے کے ظالم بیٹھا. اور حکم یہ دیا کہ جس نے جتنا چاول لوٹا ہے اس کو واپس کرنا. اور جب واپسی ہوئی تو بڑے عجیب انداز, بالکل مانا ہے کائنات کا طرز عمل جو بنو خزیمہ کے واقعے میں ہم کو نظر آ رہا. زندگی علی کے انداز سے گزارنا چاہیے جو مثال ہمارے سامنے آئی. اور وہ یہ کہ جب یہ حکم آ گیا کہ ٹوٹے ہوئے چاول کو جہاں سے اٹھایا ہے لے جا کے وہیں واپس رکھو, تو عجیب بات یہ ہو کہ جب واپس رکھا گیا تو ایک اندازن میں کہہ رہا ہوں کہ بطور مثال کسی گودام 7000 من چاول تھا جسے لوگ لوٹ کے لے گئے. جب واپس رکھا گیا ہر آدمی واپس لا کے رکھ رہا, لانے لے جانے میں کچھ نہ کچھ تو کمی ہو جاتی, 5 کے 5 آ جاتے وہ بھی بڑی عجیب بات ہو. لیکن جب حساب کیا گیا تو الٹا مسئلہ نکلا کہ چاول ٹوٹا گیا 5000 من, جب جمع ہوا تو وہ 6000 من ہو گیا. اب کیوں؟ صرف اسی وجہ سے کہ ہر ایک اب لوٹتے وقت ہر آدمی ترازو لے کے نہیں لوٹتا کہ میں کتنا مال اٹھا کے لے جا رہا ہوں. اب جتنا بھی چاول لے گیا جب پتا چلا کہ نائب امام کا حکم ہے کہ جو مال لوٹا گیا وہ پورا مال واپس جا کے رکھنا, ہر ایک کے دل میں شک آ گیا. ہو سکتا ہے لاتے لے جاتے ایک مٹھی دو مٹھی چاول گر گئے کچھ ہمارے گھر میں استعمال ہو گئے, تو ہر ایک نے احتیاط اگر ٹوٹا 5 پیر تو 5.5 پیر لے جا کے واپس رکھا. اپنی فریضہ شرعی اور شرعی ذمہ داری کو پورا کرنے کے خاطر جب ہر آدمی نے احتیاط کی کچھ بڑھا کے واپس کیا تو جتنا لوٹا گیا وہ کم ہو گیا, جتنا واپس آیا وہ زیادہ ہو گیا. اور جس سیرت علی کی جھلک ہم کو نظر آئی کیونکہ بنو خزیمہ کے قبیلے میرے مولا نے اس طرح سے راضی کیا کہ جتنا ان کا حق بنتا اس حق سے بھی زیادہ اور زیادہ اور زیادہ دیا. یہاں تک مطلقہ وہ لوگ خود کہہ اٹھے کہ جتنا ہمارا نقصان ہوا اس سے ہمیں بہت زیادہ مل گیا. تب میرا مولا واپس آیا اور جس وقت پیغمبر کے پاس میرے مولا پہنچے تو پیغمبر کا جواب یہی کہ اے عدل, اے علی اس عدل کا تو نے مظاہرہ کیا. حکومتیں اس طرح سے چلائی جاتی ہیں, اگر ایسا حکمران تو انسان کو پھر نہ کبھی روٹی کا مسئلہ ہوگا, نہ کبھی کپڑے کا مسئلہ ہوگا, نہ کبھی مکان کا مسئلہ ہوگا, نہ کبھی دنیاوی کوئی پریشانی ہوگی, نہ کبھی آخرت میں کوئی مسئلہ ہوگا. میرے مولا یہ عبادت ہے, جو نماز ہے, جو روزہ ہے, جو سجاعت ہے, جو علم, اس کے علاوہ خود سیرت رسول میں رسول کی زندگی میں وہ جو حکومت کا ولایت کا طریقہ ہے وہ بھی بتا دیا. تو پیغمبر نے کہا اے علی تیرا یہ عمل راہ خدا میں اگر کوئی آدمی کثیر تعداد سرخ بال والے منہ سے تھی, جو عرب میں سب سے قیمتی چیز سونے کی بھی کوئی اہمیت نہیں. عرب کی زبان سے کبھی آپ سونے کا تذکرہ نہیں سنیں گے, وہ ہمیشہ سرخ بالوں والے خون کا تذکرہ کرے گا. تیرا قیامت اس طرح سے مظلوم کی حمایت کرنا اللہ کو اس سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی کثیر تعداد سرخ بال والے خون راہ خدا میں دے. اور اس کے بعد کہا کہ علی تو نے مجھے راضی کر دیا. اس وقت خاص اس عمل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. پیغمبر ذرا دیکھیے کہ اعتبار سے بات تو صحیح, پیغمبر کا نمائندہ بن کے ایک آدمی گیا تھا, اس سے غلطی ہو گئی. ذات رسالت سے ہر پا رہا آئے علی تو نے مجھے راضی کر دیا, تو نے مجھے خوش کر دیا. آئے علی تو میری اس امت کا حادی اور رہنما. ایک چھوٹے سے چھوٹی سی فوج بغیر علی کے قیادت کے بھیجی گئی تو ذات رسالت خطرے میں پڑ گئی. تو اس امت کا حادی اور رہنما. کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جو تجھے دوست رکھتا ہے اور تیرے راستے سے چلتا ہے, اور کتنا بدبخت ہے کہ وہ انسان کہ تجھ سے مخالفت کرتا ہے اور تیرے راستے کو چھوڑ دیتا. اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے کی, انہ لا نبی باقی, مگر یہ کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں. یہ حدیث جو غزوہ تبوک کے موقع پہ مقرر ارشاد فرمائی تھی, پہلی مرتبہ اس کی فتح مکہ کے موقع پہ ہمارے سامنے آئی. تو یہ واقعہ خود شکنی کی مہم کے دوران پیش آیا. یہ اللہ کے رسول خان خدا ہی تو بتوں سے بات نہیں کیا, بلکہ جہاں جہاں عربوں میں باقی بت تھے ان سب کو بھی توڑا گیا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ مٹی کے بنائے ہوئے اس بت کو توڑنا پھر بھی آتا جو انسان کے سامنے ہوتا ہے. ایک بت وہ ہے کہ جو ہر آدمی نے اپنے دل میں چھپا رکھا, مختلف ایسے خیالات کے جس کے بنا تو کبھی وہ خدا کو بھی بھول جاتا. ہر آدمی جو گناہ کرتا وہ کسی نہ کسی سبب سے کرتا, اور خصوصاً عرب کا ماحول چنا کے خطے مکہ کے موقع پر اگر مٹی کے بتوں کو توڑا گیا جو خارج میں نظر آ رہے ہیں, تو دلوں میں موجود جو بت لوگوں نے بنا رکھے ان کا بھی خاتمہ کیا گیا. اور پیغمبر کا ایک انتہائی مختصر مگر انتہائی اہم خطبہ اسی فتح مکہ کے موقع پہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب خانہ خدا کی تصویر سے فارغ ہوئے, خانہ خدا کا طواف مکمل کر دی, خانہ خدا میں جا کے بقول صحیح بخاری کے تکبیر بلند اور باقی تمام علماء کے نزدیک نمازیں بھی پڑھ, ایک اختلاف محدثین امام بخاری کا نظریہ کہ پیغمبر نے خانہ خدا کے اندر نماز نہیں پڑھی, خالی اللہ اکبر اس طرح کہتے رہے جیسے نماز میں کہی جاتے ہیں. اور باقی محدثین کا کہنا ہے کہ پوری نماز پڑھ کے رسول باہر آئے. چنانچہ آپ کو شاید یاد سعودی میں بھی ایک جگہ یہ بحث چل رہی کہ کیا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا صحیح ہے کہ صحیح نہیں. اس کے لیے فتح مکہ کا یہ عمل ایک بحث کا سبب بنتا ہے. خیر اب رسول جب باہر تشریف لا رہے ہیں تو کوہ صفا کے قریب پیغمبر تشریف لے گئے. یہ وہی کوہ صفا جہاں آج سے تقریباً 13 سال پہلے پیغمبر 18 سال پہلے پیغمبر اسلام نے اسلام کا پہلا حکم دیا تھا علل اعلان, قول لا الہ الا اللہ تفلح. وہ جو پہلا حکم آیا تھا اسلام اعلان رسالت کے بعد, پہلے 3 سال تک جو پیغمبر چھپ کے تبلیغ کرتے ہوئے, 3 سال کے بعد جب پیغمبر نے سب کو اس پہاڑی کے نیچے جمع کیا اور یہ کہا کہ اگر میں کہہ دوں کہ اس کے پیچھے دشمن تو تم میری بات مانو گے کہ نہیں مانو, اور سب نے کہا کہ بالکل مانیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق و امین پایا, تو پیغمبر نے کہا قول لا الہ الا اللہ تفلح. اور ابو لہب نے کہا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے, کیا اس کے لیے تم نے ہم کو بلایا؟ اور تب تک کہنا ابو لہب کا سورہ نازل ہو. یہ سارا واقعہ جو ہے صفا سے پیش آیا, وہ صفا کی پہاڑ جس کے بیچ میں آج بھی ہر عمرہ اور حج کرنے والا 7 مرتبہ دوڑتا. یہ مجھے اس لیے کہنا پڑا کہ وہاں جا کے لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ پہاڑی کہاں. 1400 سال کے نتیجے اب وہ پہاڑی تقریباً ختم ہو کے رہ گئی, ایک بہت ہی چھوٹی قامت کا ٹیلا نظر آتا, اور وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ شاید وہ ٹیلا بھی ختم ہو کے رہ جائے. لیکن اس وقت کی اتنی بڑی پہاڑی جو پیغمبر جب کہہ رہے تھے کہ اس کے پیچھے کیا لشکر, پورے مکے والوں کو نظر نہیں آ رہا, وہی پہاڑ اس پر 18 سال پہلے پیغمبر نے پہلی مرتبہ اسلام کا پیغام دیا تھا. تو مجمع نے کی میں گوئیاں کی اور پیغمبر کا چرچا ابو لہب بھی بے اختیار یہ کہہ اٹھا کہ تم نے ہمارا وقت ضائع کیا. آج 18 سال بعد اللہ کا رسول خانہ خدا کے دروازے پہ نہیں, خانہ خدا کی چھتے میں حضرت اکرم یہ مقام ابراہیم کے قریب میں وہ اس صفائی میں جا کے کھڑا. اور سارا مکہ اس وقت جمع ہو چکا, ہر ایک اپنے انجام سے ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا. اللہ کے رسول پہلے خود مکے والوں سے سوال کیا کہ بتاؤ اس وقت تم اپنے بارے میں کیا پوچھ رہے ہو, تمہارا کیا خیال, کہے تو کیا کرے, نگاہیں جھکی ہوئی, چہرہ زمین کی جانب ہے, ماتھے کچھ لوگوں کے ماتھے پہ ندامت کا پسینہ, اور کچھ لوگ حالات کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کتنے مجبور ہیں. آخر بعد لوگوں نے کہا آپ کو کریم وقت واپس کریم, آپ ہمارے انتہائی کرامت والے یعنی شریف بھائی, آپ اس شریف بھائی کے بیٹے. پیغمبر اسلام نے جواب فإني أقول ما قال يوسف لإخوته, تو پھر میں بھی وہی کہتا ہوں کہ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا لا تقریبا علیکم الجوم یا قر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین, جاؤ آج تم سے کوئی بات پوچھ نہیں, اللہ تمہیں معاف کرے وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اور اس آیت کی تلاوت کے بعد ایک مرتبہ ان کو یاد ضرور دلا رہا, اس لیے کہ یہ مکے والے سب کے سب دل کی گہرائی سے تو اسلام کی طرف نہیں آ رہے, اس لیے اس موقع پہ ان کو یاد ضرور دلایا جائے کہ اگر کہ میں تمہارا بھائی ہوں, اگر تم نے مجھ سے انتہائی ناشائستہ رویہ اختیار کیا, میں تمہارا ہم وطن لیکن تم نے مجھے ہجرت سے مجبور کیا, اور جب میں دور و دراز کے علاقے میں جا کے رہا تو تم بار 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 تیاری کے ساتھ مجھ سے حملہ کرتے رہے, لیکن سب ہیتو مہان تو مجھ کو لگا کیا, آج میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں اور تمہارے گلے کے سوک اور پاؤں کی بھیڑیوں کو کاٹتا ہوں, بالکل آزاد, یعنی گلے میں سوک اور پاؤں میں بھیڑیاں ڈال کے نہیں لایا گیا, لیکن کیفیت تقریباً ویسی ہی جیسے جنگ کے بعد میں بھی فاتح کے سامنے لائے جاتے بس کیا ہم تم اس کو لگا, میں نے آج تم سب کو آزاد کر دیا. اور یہ وہی لفظ ہے جو جناب زینب کے خطبے میں خوب بہت شام میں استعمال ہوا, لیکن وہ ایک الگ موضوع, لیکن جاتے جاتے ایک بات سنتے تھے, جب ان کو معافی مل گئی تو ان کو یہ پیغام دیا جا رہا, اگر یہ پیغام معافی ملنے سے پہلے دیا جاتا تبھی کوئی حرج نہیں, لیکن شاید کسی دشمن اسلام کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا تو زبردستی لوگوں کو مسلمان بنایا گیا. جب سب کو معاف کر دیا گیا اس کے بعد پیغمبر نے ایک عظیم خطبہ دیا, بہت مختصر, لیکن اس خطبے کے اندر وہ تینوں اہم ترین باتیں جمع ہو گئی کہ جو عرب کا سب سے بڑا مسئلہ تھا اسے ختم کرنا ضروری تھا, کیونکہ خطبہ جو اسے سننا اتنا زیادہ اس میں لوگوں کے لطف کو مزہ نہیں آتا, تاریخ کی کتابوں میں آپ کو پورا خطبہ مل جائے, لیکن اس کے تین مختصر نقطے, پہلی بات تو پیغمبر ان کو روک, اور اس کے بعد شہادتین کے بعد توحید پروردگار اور رسالت کے اعلان کے بعد پیغمبر نے پہلا مسئلہ تو یہ واضح کہ یاد رکھو کہ آج کل ان اللہ قد اذهب عنكم نخبة الجاهلية وتفاخر بآبائها, کہ آج کے دن سے اللہ جاہلیت کے غرور کو اور اپنے باپ دادا کے ذریعے فخر کو ختم کر کے رکھ دیا. یاد رکھ کلکم من آدم و آدم من فی, تم میں سے ہر ایک آدم کا بیٹا اور آدم مٹی سے بنے, چنانچہ آج کے بعد تم سب برابر ہو. اور اس جملے کے فوراً بعد سورہ حجرات کی آیت کی تلاوت کی, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس خطبے کے پہلے نقطے سے آخر میں یہ آیت تلاوت کی, اے انسان ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, اور تمہیں مختلف قبیلوں میں صرف اس لیے تقسیم کیا کہ ایک دوسرے کو پہچاننے میں آسانی رہے, ورنہ اللہ کے نزدیک عزت اسے حاصل نہیں ہے جو کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, صاحب عزت وہ ہے کہ جو متقی. اور اس کے فوراً بعد عربوں میں دوسرا بڑا مسئلہ یہ, ایک تو آپس میں ہی عربوں کے درمیان یہ مسئلہ, آپس میں بھی عرب ایک دوسرے سے مطمئن نہیں, قریش غیر قریش کے اپنے آپ کو افضل سمجھتا تاکہ جاہلیت کا غرور اور باپ دادا کے ذریعے فخر ختم. اس کے بعد عرب کا ایک مسئلہ ہے کہ مجموعی طور پہ سارے عرب مل کر باقی دنیا کو حجم یعنی گونگا قرار دے کے عرب کے ساتھ جوتا کر دے. دوسرے لفظوں میں پیغمبر عربیت سے اس تعصب کو نکالنا چاہا, جبکہ اور حدیثوں میں آیا کہ عرب مرتا مر جائے گا تعصب اس میں سے نہیں نکلے گا, چھ خرابیوں کی بنا پہ جہنم میں جائیں گے. تو اس نے جہاں عورتوں کے بارے میں یہ آیا کہ وہ بے شرمی اور بے غیرتی کی بنا پر, تاجروں کے بارے میں یہ آیا کہ وہ خیانت کی بنا پر, عالموں کے بارے میں یہ آیا کہ وہ حسد کی بنا پر, تو عربوں کے بارے میں یہ آیا کہ وہ تعصب کی بنا پہ جہنم میں جائیں گے. لیکن پیغمبر کا فریضہ ہے پیغام پہنچا دینا, تو پیغمبر نے ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کیا تو خبردار, ایک اصول یاد رکھو, ان الناس من
من آدم الى الان مثل اسنان المس، تمام دنیا کے انسان، اب اردو کی بات نہیں، آدم سے لے کے آج تک ان کی مثال ایسی ہے جیسے کنگھی کے دانت، وہ کنگھی کے دندان، یہ سب بالکل ایک دوسرے سے برابر. لا فضل للعربی علی العجمی ولا للاحمر علی الاسود، عرب کو عجم کو کوئی فضیلت نہیں ہے، گورے کو کالے کو کوئی فضیلت نہیں. اور اس کے بعد تیسرا وہ جملہ جو ابھی آپ نے دوران کر کے کہ تیسرا اعلان اللہ کا رسول یہ کر رہا کہ یاد رکھیں ان کل معاصر و دمن و مال جدہ سادہ قدمین حسین و حسین، کہ آج سے پہلے جو تمہارے درمیان جھگڑے چل رہے تھے اس نے میرے اس سے زیادہ نے میرے پردادا کو مارا اور اس کے چچا نے میرے باپ کا مضبوط کیا. تو یاد رکھو آج کے بعد ہر وہ خون جس پر دعویٰ کیا جا رہا اور ہر وہ مال کے جس پہ دعویٰ کیا جا رہا آج سب میرے قدم کرے یہ سارے دعوے ختم ہو گئے. اب جاہلیت کا کوئی جھگڑا اسلام میں نہیں آنا چاہیے. فلاں نے میرے باپ کو مارا یا فلاں نے میرے چچا کو مارا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام ماں قبل کو ختم کر دیتا. لیکن یاد رکھ تاریخ بتاتی کہ اللہ کا رسول یہ عام لوگوں کی بات کر رہا ہے کہ جن کے باپ نے ایک دوسرے غلط مارا اس کے بارے میں بھی کہا کہ اس جاہلیت ہے تو اسے معاف کر. اور ہم نے اتنا الٹا یہ سبق ہوئی کہ مولا کی ایک مخالفت اس لیے کی گئی کہ ان کی تلوار سے بدر بہت ہمارے رشتے دار مارے گئے. جو حکم خدا حکم رسول اور اسلام کی خاطر پیغمبر کہہ رہے کوئی جھگڑے بھی ختم کرو جس میں واقع تمہارا باپ مظلوم اور وہ سامنے والی پارٹی ظالم مگر وہ جاہلیت اسے ختم کرو. اور کتنا الٹا پیغام سمجھا اور سنا گیا. یہ تین جملے کہنے کے بعد پیغمبر نے ان مردوں کی میٹنگ کو برخاست کیا لیکن ایک انتہائی اہم مسئلہ ایک انتہائی اہم پیغام. اب پیغمبر نے کہا میرے خاندان کے لوگوں کو لایا جائے. بہت ہی نازک مرحلہ جب بھی کوئی نئے حکمران برسر اقتدار آتا تو اس کے افراد خانہ اس کے خاندان والوں کے دل میں خود بخود تمنا پیدا ہوتی کہ اب ہمارے ایسے و آرام سے دن آ جائے. اقتدار ہمارے فرد کو ملا عہدے ہم کو ملیں گے دولت ہمیں ملے گی اور قانون سے آزادی ہم کو ملے گی. اور خصوصاً اگر ایسا خاندان جو فقط اس لیے دوسروں کے ظلم کا نشانہ بنا کہ تم میں سے ایک آدمی کیوں ہمارے خلاف تحریک چلا رہا تو فتح مکہ بہت نازک مرحلہ. اب پیغمبر اسلام عرب سے غالب حکمران بننے جا رہے ہیں. مدینے کے ساتھ مکہ کے پیغمبر کے ہاتھ میں مکے کے بعد اب کسی میں اتنی طاقت نہیں صرف انہیں کا مارکا اسی کے ساتھ تھا وہ بھی ہاتھ کے ہاتھ مسئلہ ختم ہو گئی. ایسا نہ کہ خاندان بنی ہاشم اس واقعے کو اس طرح سے کہ رسول کی رسالت کی وجہ سے ہم کو بلا وجہ پیسا جا رہا تھا تو آج جب رسول حکمران بنے تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں اس کا بدلہ ملنا چاہیے. بخیر استدا مارکنڈہ کے زمانے میں کوڑے ہم نے کھائے اب تو ہماری حکومت آئی اب ہمیں ملنا چاہیے جو کچھ ہے. لیکن ہاں ہو تو دوسری بات اس نے اعتراض کو اعتراض کی یہ بھی نہیں کہ جو کہ تم حکمران سے قربت رکھتے ہو اس لیے تم پر حقیقی جو تمہاری اہمیت ہے اسے بھی حرام کر دیا جائے. فقط اس وجہ سے کہ علی رسول کے داماد تو اہلیت رکھنے کے بعد بھی کہا جائے کہ نہیں بھائی میں علی کو اپنا جانشین نہیں بناؤں گا دنیا یہ نہ کہے کہ یہ افسوا پر بنی نہیں. جب اہلیت تو دنیا کے خاطر اس کو ظلم بھی نہیں کرنا ہر چیز اعتدال میں. پیغمبر نے کہا جاؤ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بلا دینا یعنی فقہی اصطلاح میں تعداد کرام خود میں تعداد کہتے ہیں جناب حاکم کی اولاد فقہ کا تعداد تو کہاں تعلق ہے اور اسی کو ہی سفا کے کام اے اولاد حاکم اولاد عبد المطلب میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے خاندان سے آیا تو رسول اللہ ہمارے درمیان تو ہمیں چائے کرنا شروع کر. یاد رکھو تم میں سے ہو یا خیروں میں میرا دوست وہ جو پرہیزگار ہے چاہے وہ تم ہو چاہے گھر خبردار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ میدان قیامت آخرت کا سامان لے کے آ رہے ہیں اور میرے خاندان والے دنیا کو بوجھ اٹھا کے لا رہے ہیں. یاد رکھو میں نے اللہ اور اپنے درمیان حجت کو تمام کر دیا. آپ یعنی تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو رسول نے ہم کو نہیں بتایا اس لیے ہم نے سمجھا کہ ہمارے لیے کچھ نرمی شہزادے اور شہزادیوں کو کچھ سہولت بھی آتی نہیں. میں نے ان سے تمام کر دی جی آماری و رقم عمل ہوں میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں تم اپنے عمل کے ذمہ دار جیسے سبوف اور جیسے مسیح خصوصیت کے ساتھ یہ خطبہ نقل کیا جو پیغمبر نے تعداد کے دوران سے رجاس فرمایا تھا. اور اس کے بعد ایک حدیث اس موقع پہ اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا. یہ اختلاف جو اس پہلے خطبے میں تھی جس میں آپ لوگوں سے بات یا دوسرے خطبے میں بہت ہی اہم حدیث ان یمن ناخ رجلا مومن تقی کریم اللہ اور فاجر تقی حین اللہ. پیغمبر نے کہا ان یمن ناخ لفظ ان نما جو کلمہ حسر آیا تفسیر میں بھی آیا آئے اس کے علاوہ بھی کئی حصوں میں آیا کرایوں سے بھی آیا ان نما کلمہ حسر ان نمن ناخ رجلا انسانوں کی صرف دو قسم کتنے قسم نہیں یا مومن تقی کریم اللہ یا ایسا مومن ہے جو مستقی اور اللہ سے سیکھتا ہے ایک شرف یا فاجر شقی حین اللہ یا وہ گناہگار و شقی جو اللہ سے نصیب ذریع و خاص اور کوئی کسی قسم نہیں یا مستقی مومن یا شقی فاجر ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ذریع یہ ہاں ایک اعلان کر دیا اللہ کے رسول اور اس کے بعد دونوں خطے مکمل ہو پیغمبر اسلام سے اپنے کعبہ میں بیٹھے اور اعلان ہوا کہ اب مکے والے آئیں اور آ کر بیعت شروع کریں. اس موقع پہ ایک واقعہ اور دیکھا گیا جس میں بتا دیا فتح مکہ کی ہماری پہلی تقریب ویسے تو یہ سال کی ساتویں تقریب ہے لیکن فتح مکہ کے انوار پر یہ ہماری چھٹی تقریب تو جو پہلی تقریب اس میں بھی یہ پیغام آیا اور آج بھی یہ پیغام آ رہا ہے اور وہ کیا پیغام کہ پیغمبر کا مزاج سمجھنے والا ہونا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. چنانچہ پہلی تقریب میں آپ نے دیکھا کہ پیغمبر نے کہا جاؤ خلافت سے خط برآمد کرو حافظ ابن ابی بلتا سوا کرو عورت نے رونا دھونا شروع کر دیا تو جن کو پیغمبر نے بھیجا ماں سوائے ابھی سب کو اس کو رہنا دے اور کہا واپس چلو یہ تو ایسی ایسی قسمیں کھا رہی ہے کہ ضرور کوئی غلط فہمی ہوگی مولا نے کہا واپس نہیں جائے خط ہو گیا تو اسی عورت کے پاس واپس جانے کا مقصد ہے اب یہ کہیں کہ رسول نے ہمیں غلط اطلاع دے کر بھیجا رسالت سے ہر پا رہا ہے چنانچہ میرے مولا کا اس موقع اپنی بات سے ثابت قدم رہ گیا باقی بھی صحابی تھے لیکن واپس جانے کو تیار اور آج یہ واقع جس وقت پیغمبر نے کہا کہ آ جائیں لوگ بیعت کرنے کے لوگ آنے لگے آنے والوں میں عبداللہ ابن سعد ابن ابی طلحہ جو مقدر کر کے عبداللہ ابن ابی طلحہ کہلاتا یہ وہ آدمی جس کا موضوع آئندہ منگل کو آ رہا ہے یعنی کیا ہے مکے میں داخلے کا موقع ہے کیا ہے ابھی لوگوں کو معاف کرنے دونوں طرح کو پیغمبر نے وضاحت کی یہ معافی کا اجلاس 15 آدمیوں پہ نہیں ہو رہا یہ 15 آدمی جہاں ملے انہیں قتل کر رہا ان میں اس آدمی کا نام بھی تھا عبداللہ ابن ابی طلحہ حضرت عثمان کا رضائی بھائی یعنی دونوں نے ایک ہی خاتون سے جو دیا ہے رضائی بھائی مگر پیغمبر نے نام دیا کہ جہاں ملے اسے قتل کر رہا اور سارے مسلمان اس سے متفق ہیں اختلافی مسائل کو تو میں چھوڑ دوں کہ اس کی غلطی کیا تھی جس سے رسول خدا اتنا سخت موقف لے رہے ہیں. ہر آدمی جس کے قتل کا حکم دیا گیا اس کی کوئی نہ کوئی خطا تھی اس کی خطا یہ تھی کہ کیونکہ یہ چند لوگوں میں تھا یہ لکھنا جانتا تھا تو جب پیغمبر پر وحی آتی تو پیغمبر اس وقت جو آدمی ملتا تھا اسے بلا لیتے تو کبھی اس کو بلا لیتے تھے اور اس کو وحی لکھواتے تھے کہ ابھی یہ وحی نازل ہوئی یہ میں کسی شیعہ کتاب سے نہ پڑھ رہا ہوں نہ پڑھنا مناسب سمجھ رہا ہوں جو بالکل ہمارے برادران اہل سنت کی متفقہ کتاب ہے تو اس نے بعد میں مرتب ہو اور طریقہ اس نے یہ اختیار کیا کہ پیغمبر جو وحی لکھواتے تھے اس کے اندر تبدیلی کر دیتا پیغمبر فرماتے کچھ سے یہ لکھتا کچھ اور چنانچہ قرآن کی آیتوں میں اجتماع گڑبڑ شروع ہو گئی. یہ پیغمبر نے اس بات سے سختی کی یہ بات کے واپس پکا گیا دوبارہ خود پرستی اختیار کر پیغمبر نے مکیوں میں داخلے والے دن کی اعلان کی کہ یہ اگر سادے کا مردہ سے پکڑے ہوئے نظر آ جائے تو وہاں مت کر دے حضرت عثمان رضائی ہے چنان یہ ان کے پاس تھا اور وہ اس سے دیکھ کے رسول کے پاس آئے اور ایک بات میں پھر بتا دوں جو آئندہ منزل کا موضوع ہے کہ گھر جن جن لوگوں کے قتل کا اعلان کیا گیا ان میں سے جس نے پیغمبر کے بعد پہنچ کے معافی مانگی تقریباً سب کو معافی ملی اور ایک ہی دفعہ میں معافی ملی اس کو بھی معافی ملی مگر کس طرح کہ جب یہ پیغمبر کے پاس آیا تو حضرت عثمان نے اس کی سفارش اور اس نے بھی پیغمبر کے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا تھا. ایک بار پیغمبر نے نظر انداز کر دی, وہ پھر کسی اور سے بات کرنے لگے. دوبارہ جیسے ہی آمنا سامنا ہوا پھر کہا کئی مرتبہ سب نے لکھا کوئی مرتبہ ایسا اتفاق. آخر اللہ کے رسول نے اس سے بیعت لی اور بیعت کا مطلب اسے معافی نہیں. لیکن جب وہ اٹھ کے چلا گئے تو پیغمبر نے اس مجمع کو دیکھا جس میں میرا مولا شامل نہیں, کہ تم لوگوں کو کیا ہوا. وہ اتنا سمجھدار بھی نہیں کہ وہ یہ محسوس کر لیتا کہ جس کے فضل کا میں حکم دے چکا ہوں اور اس وقت بار بار اس کی معافی کی درخواست کو رد کر رہا ہوں. کوئی اتنی سمجھ بھی نہیں رکھتا کہ آگے بڑھ کے اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دے. اتنا بھی تمہیں احساس نہیں کہ کیوں میں بار بار میں پھیر رہا ہوں. لوگوں نے کہا کہ رسول آپ کے سامنے ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے سوچ کہ اگر آپ اس کو فضل کروانا چاہتے کیا پہلے حکم آ چکا ہے فضل کر تو حکم کینسل نہیں ہوا تو خود ہی سوچنے کی چیز. لیکن ہم نے یہ خیال کیا کہ اگر آپ آسان فضل کرانا چاہتے تو آنکھ کا اشارہ کر دیں. تو پیغمبر نے کہا نبی کبھی آنکھ کے اشارے سے کوئی حکم نہیں پہنچایا جا سکتا. یہ خیالات ہے یہ شان نبی کے خلاف, یہ شان نبوت کے خلاف. مگر اتنی سمجھ نہیں, یہ پیغمبر کا جرم. اسے تمام علماء اسلام اور علماء اہل سنت نے لکھا کہ اتنا تمہیں اندازہ نہیں. وہ فتح مکہ کا آغاز کہ میرے مولا شان رسالت کے تحفظ سے اس وقت جب عورت سامنے عورت اس پر ویسے ہی رحم آتا ہے اور خصوصاً سارا کسی عورت کے رونے دھونے میں اسپشٹ, وہ بار بار ایسا لجاجت کے ساتھ ایسی التجا کے ساتھ آساد پیش کر رہی ہے تو باقی سارے اصحاب رسول کو رحم آتے. مولا نے کہا لیکن مسئلہ پیغمبر کی ذات کا, اور آج یہ کہتی ہے کہ ایسا فرد جس کی تقدیر ہر ایک کو پتا اور جو اس انداز سے معافی مانگی نہیں رہا, وہ تو اس طرح آیا معافی کی کوئی بات ہی نہیں, میں آج بیعت کرنا چاہتا ہوں. اس کے باوجود کوئی مسلمان مزاج رسالت کو نہ سمجھے. تو مزاج رسالت کو سمجھنا اور بات, پیغمبر کے ساتھ رہنا شاگرد بننا وہ ایک اور مسئلہ. کیونکہ خود پیغمبر نے یہ جتنا تھا کہ کیا خود میں کوئی اتنا سمجھدار نہ تھا کہ جسے میں فضل کرانا چاہتا ہوں وہ فضل کر دیتا. مجھے ایک واقعہ اور تباہ کر گیا کہ کیا وجہ ہے کہ مولا کائنات کے ذات کو یہ فضیلت حاصل. اس لیے کہ مزاج بنا سے رسالت معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام کس موقع میں کیا عمل چاہتے. اور پھر انہی واقعات کے درمیان پیغمبر نے جملہ اور ارشاد فرمایا, وہ چوتھا اصول کیا فتح مکہ کے لیے. وہ دھی ماتے کو پہلے گزر گئی سب انسان برابر, عرب میں بھی ایک دوسرے پر کسی کو فضیلت نہیں. تیسرا یہ کہ جاہلیت کے سارے دعوے ختم. اب چوتھا اصول اسی موقع کہ جب وہ 15 آدمی جن کے لیے فضل کا اعلان تھا, وہ 15 آدمی کسی کسی مسلمان کی سفارش لانے لگے تو پیغمبر نے ان کی سفارش قبول کرنا شروع, انہیں معاف کر دیا, جاؤ تمہیں معاف کر دیا. اس وقت کسی نے کہا کہ رسول یہ چلے ابھی جیسا کسی کو معاف کرے. ایک بات یہ کہا مسلمان, پیغمبر نے کہا یہ بھی یاد رکھ المسلم اخو المسلم والمسلمون اخوة اخوة, ایک مسلمان دوسرے کا بھائی اور سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. والمسلمون ید واحدہ, مسلمان سب مل کر ایک ہاتھ بنتے ہیں. اگر خاص دماغ ہر ایک کا خون دوسرے کے برابر اور ایک مسلمان جسے بنا دے اس کو سب بنا دے. یہ صاف طور پہ اعلان کر دیا اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے موقع. لیکن وہ 15 گنا ہزاروں پتا تھا میں اتنا تو تم سمجھو مزاج کے رسالت کہ کون ایسا کہ اللہ کے رسول برداشت نہیں کر سکتا اس کی زندگی. اور مسلمان ایک دوسرے کے پاس ایک ہاتھ کی مانی ہے, ذرا سوچنے کی بات. یہ سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی, ہر ایک کا دوسرے کے حق برابر, ایک عام مسلمان کا حق جب دوسرے دن برابر, تو خود رسول کی بیٹی کا حق کیسا ہو. گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کا حق باہر آ رہا سب ایک احترام ہے, اس کا اس کے خون کا ایک احترام اور اس کی دین بھی بنا کا احترام ہے. نام مسلمان تاکہ ہو باجر ہو گناہ گار ہے تو مسلمان ہے. تو نماز اس کو نیچے پڑھنا ہے شرائط الگ, جان پہ کس کی گواہی لینا ہے شرائط الگ, لیکن احترام خون کا اور احترام اس کی بنا. اور کہا کہ بھائی ہر مسلمان دوسرے کے بھائی, یدن واحدہ, اور وہی بات کہ فتح مکہ پہ رسول جو اس پر رہے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے بھی ٹھان لی ہے کہ ہمیں ہر چیز کی مخالفت کرنا ہے. ایک عام گناہ گار مسلمان کا یہ مرتبہ بتایا جا رہا ہے اور رسول کی تیزی میں وہ ظلم کیا جا رہا جو کافر بھی کسی پہ نہیں کرے گا, ظالم بھی کسی پہ نہیں کرے گا. ظالموں کے بارے میں بھی سنا کہ جب ظلم کا موقع آتا کیونکہ ماہ جماعت اسلامی ابھی چل رہا, میں نے التزام اور آمد جماعت الاولی سے ایک آب کر یہ مناسبت ذہن میں رکھتے ہوئے کہ دونوں مہینے شہزادی تھے تو شہزادی کے مسائل بیان کی یہ 15 جماعت الاول کی وجہ سے چوتھے امام کے کچھ مسائل آئے اور یہ جماعت اسلامی تو 20 جماعت اسلامی ملا کر کے زہرا کی تاریخ 3 جماعت اسلامی شہادت کی تاریخ اور زیادہ مناسبت سنا کہ ہمارا مسائل کا موضوع یہی رہے گا. تو دیکھ کہ جب ظالموں کے حالات بھی آتے ہیں تو اکثر اگر کسی ظالم کا ایسا ظلم بیان کرنا جو عقل میں نہ تو راجا کا دیکھیے کتنا ظالم ہے, عورتوں اور بچوں پہ ظلم کیے جا رہے ہیں بڑی خبر بن جاتی ہے. اور ظالم بھی جب ظلم کرتے ہیں تو اعلان کر دیتے ہیں کہ عورتیں چلی جائیں بچے چلے جائیں. ایک عام طریقہ دنیا میں ظالموں کے درمیان بھی پایا جاتا ہے مگر حالت یہ ہے کہ عام عورتوں سے چھوڑ دیا جاتا ہے. رسول کی بیٹی پہ جہاں تک پابندی لگائی ہے تو خبردار تم اپنے باپ کا ماتم بھی نہیں کر سکتی, ماتم کی پابندی اور وہ بھی رسول کی بیٹی پہ. اور یہی وجہ کہ اگر کے مظالم جرم ہوتے ایسے کہ ہر ظلم دوسروں سے دوسرے سے بڑا نظر آتا مگر جب خود ماتم کی پابندی کی بات سنی بے کی فریاد قیامت کے دن جب اپنے بابا سے ملاقات کروں یا قیامت کے رب نہیں ہو موت کے بعد جب اپنے بابا سے ملاقات کروں تو پہلی فریاد یہی کروں گی کہ بابا آپ کی امت نے بیٹی کے باپ کا ماتم بھی نہ کرنے. اس وقت کی جملہ کہا جب مسالم کی کثرت گزر چکی دروازہ جل چکا ہے, بیٹا شہید ہو چکا ہے, کمر سے تھوڑا پڑ چکا ہے, شوہر کے گلے میں رسی باندھی جا چکی ہے, اس ان مسائل کے بعد بھی یہ کہا کہ پہلی فریاد ان مسائل کی نہیں ہوگی, پہلی فریاد ہوگی ماتم کرنے سے روکا گیا. اور یہ تو سیدہ سے چل ایسا کہ سیدہ نے سارے مظالم کے مقابلے میں اس ظلم کو زیادہ اپنے دل سے لیا. اور ایک ایسا ظلم کہ ایک اعتبار سے اس کے ہی برابر ہوگا کیونکہ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ میرا مولا جس کی شجاعت مشہور, میرا مولا جس کا علم مشہور, میرا مولا جس کی عبادت مشہور, میرا مولا جس کا تقویٰ مشہور, لیکن میرا مولا صابر بھی تھا اور ایسا صابر کہ یہ سارے واقعات جو زہرا کے پیش آ رہے ہیں تو میرے مولا کی موجودگی میں پیش آ رہے ہیں. ایک عام انسان کا خون کھولنے لگتا, ایک عام انسان اس وقت مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتا. اور ابھی جیسا ہی بات اس چیز میں کمی جب زکار نکالے تو قیامت ابھی بفا ہو جائے. ہر ظلم کو صبر کے ساتھ برداشت کیا مگر جس طرح ماتم کی پابندی سے سارا کی زبان پہ فریاد آ گئی تو باقی مظالم پہ یہ بڑا ظلم بن گئے. تو باقی سارے مظالم کے مقابلے علی کی زبان پہ بھی ایک فریاد آ گئی, ایک ظلم بڑا ہو گئے. اور کون سا ظلم جب اطلاع ملی کہ لوگوں کے اعتراضات سے گھبرا یہ سوچا گیا کہ قدر فاطمہ کو کھودا جائے, مدینے کی کچھ خواتین کوئی مرد نہیں آئے گا, کوئی بے احترامی نہیں ہوگی, کوئی توہین نہیں ہوگی, کچھ خواتین کے پتر بھی فریضہ کیا جائے کہ قبر سیدہ کو بڑے احترام سے کھودے, سیدہ کی میت کو باہر دکھائی, پورے احترام کے ساتھ نماز ہم پڑھیں. لوگ کہتے تم نے نماز نہیں پڑھی اور دوبارہ قبر سیدہ کو بند کر دیا جائے. لیکن یہاں ساری چیزیں احترام والی پھر بھی میرا مولا برداشت نہ کرتا تھا. ایک مرتبہ لوگوں نے علی کو عجیب حالت میں باہر آتے دیکھا, ایار باب اعظم اس حالت میں علی سے پہلے کبھی باہر نہیں آتا, سر پہ امامہ نہیں, ننگے پیر, غریبان چاک, آسکی نے پلٹی, منہ سے کب جاری, جو جفار ہاتھ میں ہے. ارے جب علی کے گھر کا دروازہ چلا اس وقت علی اس حالت میں آتے تو سمجھ میں آتا تھا, اس وقت قبر کیا جب سیدہ کو دیوار اور دروازے کے درمیان دبایا گیا اس وقت علی اس حالت میں آتے تو سمجھ میں آتا, اس وقت علی نے قبر کیا. جب سیدہ کے کوڑا مارا گیا اس وقت علی اس حالت میں آتے تو سمجھ میں آتا, اس وقت علی اس حالت میں نظر نہ آئے. جب محسن شہید ہوا اس وقت عریض حالت میں آتے تو سمجھ میں آتا، اس وقت عریض حالت میں نہ آئے، مگر ہر ہر منزل پہ صبر کرنے والا، قبر سیدہ جی کے احترامی کی بات سنی، قبر سیدہ کو کھودنے کی بات سنی، میرا مولا برداشت نہ کر سکا، ایک مرتبہ تلوار لے کے قبر سیدہ کے پہلو میں آ کے بیٹھ گیا۔ کہا خبردار، اگر کسی نے قبر زہرا کی توہین کرنا چاہیے، علی کی ذوالفقار اب نہ رکے گی، اب تک صبر کیا ہے، اب پروردگار کی طرف سے بھی اجازت ہے، لوگوں کے رسول کا ایک فرمان جانا گیا، جب علی کوئی حالت میں قبر کے قریب دیکھنا تو خبردار کوئی علی کے سامنے نہ آئے، لوگ واپس چلے گئے۔ میرے مولا نے ذوالفقار کی مدد سے رسول کی بیٹی کی قبر کو بچا دیا، لیکن اے میرے امام علی، آپ نے اپنی امامت کے زمانے میں قبر سیدہ کو ظلم سے بچا لیا، لیکن آپ کے بیٹے اور میرے امام زمانہ کی امامت کا زمانہ تھا، جب آج شوال کی وہ مدروس صبح آئی کہ ایک مرتبہ یہ ظالم جنت البقیع میں داخل ہوئے، پھر دوسرا جی کے ساتھ کتالے ان کے ساتھ پوچھ رہے ہیں، یہ بتاؤ رسول کی بیٹی کی خبر کہاں ہے؟ جب خبر سیدہ نظر آئی حکم دیا گیا آگے بڑھو، پھر چوکر سے خبر سیدہ کو گرا دو، کتالوں سے خبر سیدہ کو کھو ڈالو۔ اے میرے امام زمانہ، یہ آج کا بار آپ کی امامت، آپ کی دادی کی خبر پہ یہ سن، آپ نے کیسے برداشت کیا؟ ہاں یہاں پہ اگر ہمیں کوئی اور مثال دکھتی ہے تو وہ بھی خاندان اہل بیت نے، یا ہمارا آٹھواں امام جس نے دادی کی قبر سے کتالے چکتے دیکھی، یا میرا گاؤں کا امام جس نے کربلا کی اصل بابا کے ناچے پہ گھوڑے گھوڑتے دیکھے۔ ہائے میرا چوتھا امام، اور ہائے میرے زمانے کا مظلوم امام۔
پروردگار تجھے واسطہ انہی مسائل کا، ہم میں سے ہر ایک کو بحق زہرا دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ میرے مظلوم امام کے اس علاقے کا جس پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اور رسول کی مظلوم بیٹی اس قبر کا جسے کدالوں سے منہدم کیا جا رہا، کہ جن جن صاحبان ایمان کے لیے آج کی مجلس اور تمام اموات مومنین اور مومنات عالی علیین میں جوار معصومین سے ملق فرما۔ پروردگارا قبر سہارا جو کتڑی تجھے واسطہ ہی کتڑی یہ قبر تھا، اس قبر کی دوبارہ تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ اور پروردگارا تجھے واسطہ جس کی سلام کے لیے میرے مولا سجاد نے بابا کی لاشوں کو پامال ہوتے دے گا، حجیب اسلام کے لیے میرے امام زمانت اپنی دادی کی قبر کو منہدم ہو چکے گا، ہمیں کم از کم اسلام سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت میرے زمانے کے امام صاحب حق و زمان کے ظہور میں تاکید فرما۔